بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں سورہ نور کے بعد سورۃ الفرقان، ہر سورت کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. گزشتہ سورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ سورت مدنیہ تھی، تو اس میں اس قسم کے احکام تھے جو مدینہ منورہ جانے کے بعد پیش آئے، منافقین کے کچھ واقعات، پردے کے احکام اور بہت سی باتیں اس میں تھیں، جس کی ابتدا میں پردے کے احکام سے متعلق کچھ باتیں، زنا کی تہمت سے متعلق کچھ باتیں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، اس کے واقعات، وہ پوری تفصیلات سورہ نور اپنی خصوصیات رکھتی ہے. اور یہ سورت سورۃ الفرقان، یہ سورت مکیہ ہے. مکیہ صورتوں کا اور مدنیہ صورتوں کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. دونوں کے احکام، دونوں میں جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ بالکل مختلف انداز ہیں. اسی لیے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت سورۃ الفرقان جو ہے یہ مکیہ ہے. ویسے تو ہے ہی مکیہ، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک پوری صورت مکیہ ہے. اور بعض کے نزدیک اس سورت کی بعض آیتیں مدنیہ ہیں، بعض آیتیں مدنیہ ہیں، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب ہجرت مکمل ہو گئی اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں. یہ بعضوں کی رائے ہے، ورنہ جمہور علماء کے نزدیک یہ پوری سورت مکیہ ہے. اب مکیہ سورتوں کی خصوصیات بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر وہ تین باتوں کا ذکر زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو اصل قرآن کریم کے مضامین ہیں. وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. مسائل اور احکام کی تفصیلات زیادہ نہیں ملتی. منافقین چونکہ تھے ہی نہیں، منافقین کے تذکرہ اس میں نہیں ملتا. تو اس سورت کو ہم شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سورت میں زیادہ تر جو شروع جو حصہ ہے اس میں عقائد کا زیادہ ذکر ہے، اور عقائد میں بھی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شروع کا جو حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا، جو سوچ تھی، اور وہ سوچ صرف ہم یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ ان کی سوچ تھی تو ان کے لیے تھی، بس ختم ہو گیا، ان کی اصلاح کے لیے تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سوچ کے بارے میں اپنی کیا ذہنیت رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے، یہ صورت ہماری ذہنیت درست کرنے کے لحاظ سے ایک اہم صورت ہے. اور واقعی اسم بامسمہ جس کو کہہ لیں کہ اس صورت کا نام سورۃ الفرقان ہے. اگرچہ اس صورت نے پورے قرآن کریم کو کہہ دیا کہ یہ فرقان ہے، اس قرآن صورت یہ بتا رہی ہے تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان سے مراد پورا قرآن ہے. تو اس سورت نے یہ بتا دیا کہ پورا قرآن کریم فرقان ہے، لیکن اس سورت کا اپنا نام فرقان ہے. تو قرآن کریم پورا فرقان ہوا اور یہ سورت بھی سورۃ الفرقان ہوئی. فرقان کے کیا معنی؟ یہ نام بھی بہت اہم نام ہے قرآن کریم کا ہونے کے لحاظ سے بھی، اور اس سورت کا نام ہونے کے اعتبار سے بھی، کہ یہ سورت خاص طور پر اور پورا قرآن کریم عام طور پر یہ فرقان ہے، یعنی انسان کو صحیح غلط کی پہچان کراتا ہے. حق اور باطل کی پہچان کراتا ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان کراتا ہے، نیک اور بد کی پہچان کراتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہ صحیح سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے۔ یہ جو ہماری خود کی، ابھی تک ہم جیسے پچھلی آیتوں میں بھی جو ہے ہم نے جب پڑھا تھا تو بہت سی باتیں غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں تھی، شاید دور ہوئی ہوں، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی غلط فہمیوں کو ہم سے دور کریں گے۔ یہ قرآن کریم ہے ہی، اس کی خاصیت ہے، انسان اس کو سمجھ کے پڑھتا جائے آہستہ آہستہ تو انسان کی سوچ درست ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے سے ذہن میں کوئی بات ہے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اچھا میں نے غلط سمجھا تھا، یہ صحیح ہے۔ اور اگر پہلے سے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، تو جیسے بچہ ہوتا ہے، ابھی تک کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کسی کو جب دیکھتے ہیں اچھا بس بتانا تھا کہ ابھی اس کو نئی سورت چونکہ شروع ہوئی ہے تو اس کا پی ڈی ایف ابھی تک ڈالا نہیں گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک آ جائے گا، ابھی پی ڈی ایف سامنے ڈالا نہیں گیا اس لیے نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بسا اوقات بہت سی چیزیں وہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچے بچپن میں سیکھتے ہیں، دیکھ کے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، ابھی ان کو پڑھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ بہت جلدی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنے لگا دیا جائے، لیکن اصل وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ دیکھ کر، کا نقش فی الحجر، جیسے پتھر میں کوئی چیز نقش کر دی جاتی ہے، کریت کر اس میں لکھ دی جاتی ہے تو کیسی پکی اور محفوظ ہو جاتی ہے، بچپن میں جو چیز انسان سیکھتا ہے وہ کا نقش فی الحجر ہوتی ہے، دیکھ دیکھ کے انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو ابھی بھی شاید سننے والوں کو بھی اس کا اندازہ ہوگا اور خود بھی جب اس حالت سے انسان کبھی گزرتا ہے کہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچے کہ ہم نے یہ چیز کب سیکھی تھی، پتہ بھی نہیں چلا کہ کب سیکھ لی تھی، بچپن میں چونکہ دیکھا، بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اس طرح کیا، ہم نے بھی اس طرح کیا، اور بس ایک عادت سی بن گئی، کرتے چلے گئے، اب کسی کو دیکھا کہ اس کے خلاف کر رہا ہے تو ہم اپنے بارے میں یہ سوچے کہ ہم نے سیکھا کب تھا، ہمیں کسی نے پڑھایا تھا نہیں، کسی استاد نے یہ بتایا نہیں، کسی نے ہمیں بیٹھ کے پڑھایا نہیں تھا کہ یہ اس طرح پڑھنا ہے، نہ کسی کتاب میں ہم نے پڑھا، لیکن بس اتنا ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے دیکھا اور ہم نے وہ دیکھتے دیکھتے سیکھ لیا۔ ماحول ہوتا ہے، بچپن ایک چیز ہوتی ہے، بچپن کے ایک ماحول ہوتا ہے جس میں انسان سیکھ لیتا ہے۔ تو اس قرآن کریم کو اب جب اس سورت کو ہم پڑھیں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اب اپنے ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کہ اس سورت کو جب ہم پڑھیں گے تو بہت سی ہماری غلط سوچیں ہوں گی وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ بہت سی غلط باتیں نہیں ہوں گی، لیکن کوئی بھی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی تو بس صحیح باتیں ہمارے ذہن میں آنی شروع ہو جائیں گی اور ہمارا ذہن ایک صحیح باتوں کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بس ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے کہ قرآن کریم ہم سے جو کہتا ہے وہ اصل ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی سوچ بنانی ہے۔ یہ ہے الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی صورت۔ اس کی ابتدا کیسی اور اس صورت کی انتہا بھی بڑی عجیب ہے، خاص طور پر اس کے انتہائی جو آیات ہیں اسی کی وجہ سے، خاص تاکیداً اس کے اہتمام کی وجہ سے، اگرچہ شروع کا حصہ بھی بڑا اہم ہے لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے سورہ فرقان کا وہ تو بہت ہی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور انشاءاللہ جب وہاں پڑھیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں، مجھے ایسے بندے پسند ہیں، ایسے بننا ہے تو بن جاؤں، مجھے یہ لوگ پسند ہیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اب تو 5 سال سے کچھ زیادہ ہو گئے، 5 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا، رمضان کے مہینے میں یہ ہمارا درس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے جن آیتوں سے شروع کیا تھا وہ وہی سورہ فرقان کی آخری آیات تھیں، کہ چلو آگے سلسلہ آگے ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس سے، سورہ فرقان کی آخری آیات سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، تم مجھے کیسے بندے چاہیے اور کیسے لوگ چاہیے۔ تو سب سے پہلے مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے شروع وہیں سے کیا تھا، اور انشاءاللہ جب یہ سورت ختم پہ آئے گی تو ہم وہاں پر پہنچیں گے، اور جب تذکرہ نکلا ہی ہے تو میں ان لوگوں کو ابھی شکریہ ادا کر دوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے جو شروع سے شامل رہے، جن کے کہنے پر یہ شروع کیا گیا، جن کے پتہ نہیں کون کون پیچھے ہوں گے، اور جن کے شروع میں ترغیب دینے پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور شروع سے جو لوگ تھے جن کو حصہ لینے کا ارادہ تھا اور ان کے کہنے سے یہ ہوا کہ اچھا نہیں، ایک سلسلہ شروع ہو جائے تو مفید ہوگا. بہرحال میرے لیے تو الحمدللہ یہ ایک فائدہ مند سلسلہ شروع ہوا کہ اس سے خود مجھے نفع محسوس ہوتا ہے. اب ہم آیتوں پہ جاتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اصل بات یہ ہے کہ سننے والے مخلص ہوتے ہیں، سننے والوں میں جب اخلاص ہوتا ہے تو کہنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورت کی ابتدا کیسی ہے؟ تبارک تبارک تبارک، برکت. برکت بھی ایک عجیب چیز ہے، برکت ایک عجیب چیز ہے. اس کو ہم کبھی کہتے ایسا لگتا ہے کہ ہم الفاظ میں اس کو سمجھا نہیں سکتے برکت کیا چیز ہے. اس کے بھی عجیب عجیب واقعات، و واقعات میں کہاں جائیں گے، ورنہ وہ تو ہماری اسی میں وقت ہمارا گزر جائے گا. لیکن عجیب عجیب واقعات برکت کے ملتے ہیں. ایک درہم کسی کو مل گیا، قدیم واقعات عجیب عجیب ہیں. ایک درہم کسی کو مل گیا، وہ رکھا اور رکھ کر اس نے اسفار طے کیے، آگے چل کر اس کو استعمال کیا، پھر واپس ملا، چلتے رہے چلتے رہے. ایک زمانے کے بعد دیکھا تو اچھا وہ درہم ابھی تک اسی طرح باقی ہے، اور تمام مراحل جو جتنے بھی اخراجات تھے سب پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پورے کیے. ایسے عجیب عجیب واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے میں ملتے ہیں. برکت بھاری عجیب چیز ہے. اس میں کبھی پیسوں میں برکت، کبھی وقت میں برکت. ہمارے ایسے مشائخ گزرے ہیں کہ جنہوں نے علامہ عبدالحی لکھنوی کا نام قریب کے نہیں، ہمارے لکھنوی کچھ عرصہ، یعنی ہمارے لحاظ سے اگر دیکھیں تو قریبی دور کے حیات مولانا قاسم نانوت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی عمر نہیں پائی تھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی عمر نہیں تھی، اتنے بڑے محدث اپنے وقت کے بنے. عجیب عجیب حضرات گزرے ہیں، کم عمر، زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن اپنے زمانے میں امام اور علامہ کا خطاب ملا، اور اب تک لوگ ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں. وقت کم لیکن اتنا کام کیا جیسے طویل عمر پائی ہو. یہ ان کے وقت کی برکت. برکت بہرحال ہم کہہ دیتے ہیں کہ برکت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بیچارے باہر کے لوگ، ادھر سے کمایا ادھر سے کمایا، مختلف مرد بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے، گھر کے افراد کما رہے ہیں، اخیر میں جا کر سال کے اخیر میں کوئی بچت بھی ہوئی ہے؟ بچت نظر نہیں آتی. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کئی افراد ہیں ماشاءاللہ، ایک فرد کمانے والا، دوسروں کے اگر کئی لوگ کما رہے ہیں، ہر ایک اس سے زیادہ کما رہا ہے، یہ ایک شخص سے سب سے کم کما رہا ہے، لیکن اخیر میں پیسوں میں بچت بھی ہو رہی ہے. برکت ہے. کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اخراجات کیسے چلتے ہیں، برکت ہے. مدینہ منورہ میں تو خود، میرا تو بالکل بچپن کا دور تھا، شاید میں نے پہلے بتایا بھی ہوگا، میرا تو بالکل بچپن کا دور تھا، کوئی خاص سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن والدہ نے بھی کئی بار تذکرہ کیا، حضرت کے سامنے بھی تذکرہ آیا، یہی کہ اس زمانے میں وہاں مہمانوں کی کثرت ہوتی تھی. اور یہ تو مجھے یاد ہے، مہمان آیا کرتے تھے، ایک ایک عرصہ تک ٹھہرتے تھے، خاص طور پہ مہمانوں کی الگ علیحدہ جگہ تھی، وہاں جا کر مہمان ٹھہرا کرتے تھے، کئی کئی فیملیاں آ کر ٹھہرا کرتی تھیں. تو اور کھانوں کا ظاہر ہے ہر ایک کے لیے کھانے وغیرہ کا نظم بھی ہوتا تھا، لیکن وہاں کے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مدینہ کے وہاں کے کھانے پینے وغیرہ میں، کھانے کی چیزوں میں برکت کی دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وفی مدینتنا وغیرہ کے مختلف الفاظ جو احادیث میں آتے ہیں، تو وہاں کی برکت ایسی ہے کہ چاول کی ایک بوری لے لو تو چلتی ہی رہتی ہے، چلتی ہی رہتی ہے. ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ بوریاں آ جاتی تھیں اور بس وہ چلتی ہی رہتی تھیں، تقریباً سال چل جاتی تھیں. برکت ہے. اب اس کو ہم الفاظ میں کیسے بتائیں برکت کیا چیز ہے؟ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علی سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے اور اپنے وقت کے بڑے محدث شاید بہت سو نے نام سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ان کا. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جانتے ہو برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ہم جب استام پڑھا ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم کتاب پڑھتے تھے مقامات حریری، تو اس مقامات حریری میں ہمارے استاد نے، ہمارے استاد تھے مولانا عبد الحلیم صاحب، انہوں نے ہمیں پڑھایا کہ برکت کیا چیز ہے. برکت کے معنی ہے ثبوت الخیر الہی فی الشیء، کسی چیز کے اندر اللہ کی جانب سے خیر کا، ثبوت الخیر الہی، اللہ کی طرف سے خیر اس طرح جم جائے کہ اس سے علیحدہ نہ ہو. کسی کے وقت میں خیر اللہ تعالیٰ ڈال دیں تو ہر کام میں نفع، وقت تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو رہے ہیں، مال میں برکت ڈال دیں. کسی کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت ڈال دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آ گئے، وہ مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹے عبد الرحمن سے کہا ان کو کھانا کھلا دینا. گھر پہنچے، مہمانوں کے بارے میں پوچھا، کھانا کھایا؟ نہیں کھایا، آپ کے بغیر ہم کیسے کھائیں. ناراض ہوئے بیٹے پر کہ تم نے کھلایا نہیں، ان کو کھلا دیتے. باقی میں نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھا آپ کے بغیر. بہرحال جو بھی واقعہ ہوا، ریاسانین وغیرہ میں واقعہ ملتا ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، لاؤ کھانا، میرے بغیر پہلے ہی کھا لیتے. ناراض ہوئے، مہمان نوازی بہت زیادہ تھی کہ میرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، اتنی دیر کر دی. بہرحال کھانا لایا گیا. فرماتے کھانا کھاتے جا رہے تھے اور اتنی برکت کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے سے زیادہ کھانا ہو رہا ہے. کھان گیا، پیٹ بھر لیا، انہوں نے بھی، مہمانوں نے بھی، اور جتنا کھانا تھا اتنا ہی باقی ہے، برکت ہے. اب ظاہر ہے اس کے واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی کثیر ہیں، اور ہم نے معجزات کے بیان میں مستقل ایک عنوان اس بارے میں بھی پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں، کہ پانی کھانے میں برکت، چیزوں میں برکت، اور پانی تھوڑا سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا ہے. اب کثرت سے پانی، اتنا پانی کہ پورا قافلہ، ہزار سے اوپر کا قافلہ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ ہے ثبوت الخیر الہی فی الشیء، اللہ کی طرف سے کسی چیز کے اندر خیر کا ثبوت جم جانا، پیوست ہو جانا کہ اس سے علیحدہ نہ ہو، یہ برکت ہے. کبھی کم کبھی زیادہ، یہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ اللہ انتہائی برکت والی ذات ہے، اسی نے ہر چیز میں برکت ڈالی. اسی لیے بعضوں نے ترجمہ کیا بڑے عالی شان ذات ہے اللہ کی، عالی شان ہے، جہاں چاہے جس میں تھوڑی سی نظر کرم ہم پر کر دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عالی شان ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. فرقان، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ علی عبدہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے سے اونچے مقام کو بیان فرماتے ہیں تو لفظ عبد استعمال فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں عبدیت والا مقام بہت اونچا مقام ہے. انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ اچھا نہیں، میری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جب یہ چیز انسان میں آ جائے، اپنے اندر تواضع اور پستی اور عبدیت پیدا ہو جائے، تو اب یہ احساس نہیں رہتا کہ کسی نے میرے بارے میں یہ کہا، میری توہین کر دی، اس کے سامنے میری توہین ہو گئی، میری ذلت ہو گئی. اپنی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں کہ اچھا اس کی کوئی توہین ہو، اور اس کی وجہ سے تمام لڑائی جھگڑوں کی بنیادی ختم ہو جاتی ہے جب انسان میں تواضع اور عبدیت پیدا ہو جائے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عالی شان ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. فرقان نازل کیا، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے، صحیح غلط میں فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی. کس پر نازل کی؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. کیوں نازل کی؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ پیغمبر، لیکون کی ضمیر لوٹے گی عبد کی طرف، تاکہ وہ پیغمبر، یا بعضوں نے فرمایا لیکون الفرقان، تاکہ وہ کتاب اور فرقان جو ہے وہ تمام جہاں والوں کے لیے، لیکن عبد قریبی لفظ ہے تو اس کی طرف ہم ضمیر لوٹائیں گے، مفہوم بنے گا لیکون العبد، تاکہ وہ اللہ کے بندے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، لیکون للعالمین نذیرا، صرف عالم عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی، اور جہاں جہاں جو مخلوق ہو، جہاں بھی مکلف مخلوق پائے جائے ان سب کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا. نذیر کے معنی ہم عام طور سے نذرہ کے معنی ڈرانے کے آتے ہیں، تو ہم عام طور پہ کتابوں میں اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے ڈرانے والا، اور اس کا بات صحیح ہے، ترجمہ درست ہے، لیکن اس کا مفہوم کے لحاظ سے، مفہوم کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کسی کو ڈرانا، متنبہ کرنا اس کو کہتے ہیں، تاکہ تمام جہاں والوں کو متنبہ کرنے والے بن جائیں. دیکھو جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو، باپ بیٹے کو، ماں اپنے اولاد کو تنبیہ کرتی ہے، دیکھو یہ آگے ہے نا سانپ ہے، آگے آگ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ ہاتھ جل جائے گا. یہ ڈرانا، یہ تنبیہ کرنا ہے، یہ متنبہ کر دینا پہلے سے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ سزا مل سکتی ہے اس کی. اور نذیر کے مقابل میں دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بشیر، کہ دیکھو اگر اس طرح کرو گے نا تو یہ نفع حاصل ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نفع. انبیاء کے بنیادی دو کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد ہوتے ہیں، بشیر اور نذیر، امت کو یہ بتا دو کہ یہ اچھے کام ہیں یہ کرو گے تو اس میں بشارت، اور یہ غلط کام ہیں یہ کرو گے تو اس پر یہ سزائیں ہیں، اس کو نذیر، نذرا، ڈرانا، انذار. چونکہ کفار مکہ کی طرف سے یہ سورت کی چونکہ بنیادی باتیں تھیں، اس وجہ سے اس کو میں تھوڑا وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ اہل مکہ کی طرف سے یہ مکہ مکرمہ کا کچھ درمیانی دور چل رہا ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. شروع کا دور انتہائی سخت، شروع کا دور جو تھا وہ انتہائی سخت مشکلات، اور پھر اس کے بعد مشکلات بڑھتی چلی گئیں بڑھتی چلی گئیں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ کفار مکہ کی طرف سے ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں اور یہ توحید کی دعوت کا سلسلہ رک جائے. اب ان کی طرف سے طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ قرآن کا کیا مقصد ہے، قرآن کیوں اتارا جا رہا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے. دوسرا یہ تھا کہ اچھا قرآن اللہ تعالیٰ کو اگر نازل کرنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پر نازل کرتے، یہ پیغمبر ان کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، یتیم تھے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ان کے والد تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے تو یتیم ہے، یتیموں کی تو کیا کوئی حیثیت خاص ہوتی نہیں تھی، یتیم ہیں، نہ وہ کوئی بڑے سردار ہیں. ہمارے سرداروں میں سے کوئی ہوتا، ابو جہل ہوتا یا اور کوئی ہوتا جس کو دنیاوی عزت اور جاہ، عزت شہرت حاصل ہے، لوگ یہی دیکھتے ہیں نا. یہ ہماری سوچ کی درست، یہ ہماری ابھی بھی سوچ ہم لوگوں کی یہی چلتی ہے، کوئی بڑا آدمی ہو نا، ذرا شہرت ہو اس کی، اس کا نام ہو، لوگ اس کو جانتے ہوں. ہمارے یہاں کسی کے بڑائی کی اور کسی کی بزرگی کی پہچان، یعنی چلو ہم دنیاوی لحاظ سے نہ دیکھیں، بزرگی کی بھی پہچان ہمارے لحاظ سے یہ نہیں ہوتی کہ اس کا شریعت پر کتنا عمل ہے، پہچان اس پر ہوتی ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں میں تصور ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ میں بڑی ڈاڑھی ہوگی اور بڑا لمبا چوڑا قد ہوگا، بڑی پگڑی پہنی ہوگی، بڑا جبہ ہوگا، ایک تصور ہوتا ہے، اور نیچی نظر کیے ہوئے بس گردن جھکائے بیٹھے ہوں گے، لوگ ان کے سامنے ادب سے جا کر بیٹھ جایا کریں، کوئی اگر سامنے آ کر سخت کلامی کرنا چاہے کر نہ سکے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ انتہائی، جس کو صحابہ فرماتے ہیں فخمن مفخمن، یعنی آپ کی شان بڑی عظمت والی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں بھی آپ بڑے عظیم تھے، لیکن کیا انداز تھا، سیدھے سادھے انداز سے کہیں جا رہے ہیں تو کوئی مجمع ساتھ نہیں ہے، اکیلے تشریف لے گئے، کوئی ایک کسی نے دیکھ لیا تو اچھا ساتھ ہو گیا. آپ کو پسند نہیں تھا کہ ہر وقت مجمع میرے ساتھ چلتا رہے اور ایک جیسے بڑے بڑے دنیا دار عمرا اور ملوک ہوتے ہیں ان کی طرح، یہ طریقہ نہیں تھا آپ کا. ولا يطأ عقبه رجلان، دو شخص بھی آپ کے پیچھے چلے تو آپ کو زیادہ یعنی چلو ٹھیک ہے ساتھ چل گئے ساتھ چلو ٹھیک ہے، مجمع جا رہا ہے سفر میں تو اچھا تم لوگ آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لباس بالکل سادہ کہ کوئی پہچان نہ سکے، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے تمہیں محمد کون ہے، عرب کے لوگ دیہات کے لوگ آتے تھے، صحابہ نے بار بار عرض کیا رسول اللہ ذرا سا تو کوئی ایسی جگہ ہم تھوڑا سا مٹی سے کچھ اونچا بنا دیں کہ آنے والے کو یہ تو پتہ چلے کہ کون بڑا اور کون چھوٹا، اب اتنی سادگی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرتے ہیں، مجمع میں حلقے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. آخر اجازت ملی کہ اچھا سر اور ٹھیک ہے، تو مٹی ہی سے ذرا سا اونچا بنا دیا گیا کہ آنے والے کو پتا اچھا یہ ذرا اوپر جو بیٹھے ہیں نا تو یہ ذرا سا اونچائی پہ، تھوڑا سا ذرا سا اونچائی پہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی مٹی کی اونچائی تھی، کوئی تخت نہیں بنایا تھا، تو بیٹھنے آنے والے کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ ہیں جو پیغمبر، یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ عبدیت تھی آپ کی، یہ سادگی تھی. تو بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سادگی توازو اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، شروع میں اس کی وجہ سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا ذرا لوگوں میں میری عزت کم ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو بلندی عطا کرتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یعنی یہ چیزیں اگرچہ اب سرسری معلوم ہوتی ہیں لیکن ایک عام ذہنیت ہے کہ دیکھو ہمیں چونکہ دین کا کام بھی کرنا ہے، اور دنیا والے اگر کوئی بہت سادگی میں رہتا ہے تو دنیا والے اس کی زیادہ وقعت اہمیت نہیں جانتے، ان کے ذہنوں میں وقعت اور اہمیت بٹھانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ ہمارا ظاہری شان بھی اچھی معلوم ہونی چاہیے، ہمارے مکانات بھی ذرا اونچے ہونے چاہئیں کہ لوگوں کو یہ ہو کہ نہیں اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری گاڑیاں بھی عمدہ ہونی چاہئیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہاں ان کی بھی کوئی حیثیت ہے. یہ بس یہ شروع سے جو ایک ذہنیت بنی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعہ مشہور ہے، یاد دہانے کی شاید وہ بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن مثال کے لیے صرف پیش کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے، اگر وہ دوسرے بعض صحابہ کی رائے مان لیتے، انہوں نے کہا تھا اچھا لباس پہن لیجئے، اچھا سواری پہ اچھی سواری پر سوار ہو جائیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، اب ہم دوسری جگہ عزت تلاش کریں اچھے لباس میں اور اچھی سواری میں. فیصلہ ہو چکا ہے پہلے سے، اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ اگر اپنے لباس بدل لیتے تو بیت المقدس سامنے والے اس کی چابیاں حوالے نہ کرتے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا، یہ علامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب آئے گا مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا تو اس حالت میں آئے گا، کپڑے ہوں گے اس پہ پیوند لگے ہوئے ہوں گے، 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور خود چل رہے ہوں گے، غلام سواری پر سوار ہوگا، نکیل پکڑے ہوئے رسی پکڑ کے آگے چل رہے ہوں گے. اگر عمر رضی اللہ عنہ ہم جیسوں کی باتوں میں آ جاتے، ہم جیسے تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو بہرحال یعنی ان حضرات نے بھی کچھ دیکھ کری کہ وہاں کے لوگ یہ تو دیکھنا چاہتے تھے نا کہ اتنا بڑا خلیفہ ہے تو کوئی تو اس کی حیثیت ہے، اعزاز ہے لوگوں میں کہ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں، اس کے لوگ اتنا بھی احترام نہیں کرتے کہ بیٹھنے کے لیے سواری دیں، تو لوگوں نے اس لحاظ سے سوچا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سفر میں آپ بھی سوار ہو جائیں، آپ کا غلام بھی سوار ہو جائے، کم از کم اس حالت میں تو داخل ہوں کہ آپ کے پاس سواری ہو. اور میں نہیں، پہلے میں بیٹھا تھا یہ چل رہا تھا تو اب میری باری ہے کہ میں چلوں اور یہ بیٹھے، باری باری ہوگا انصاف. حالانکہ وہاں انصاف کوئی ضروری نہیں تھا. بہرحال یہ اہل مکہ کی طرف سے یہی تو شکایت تھی کہ اتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کو بادشاہت نہیں، کوئی اس کی عزت و شہرت نہیں، حالانکہ اعلیٰ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب جانتے تھے یہی وہ ہیں جو الصادق الامین تھے، سب جانتے تھے، لیکن یہ سب چیزیں تو اچھی سمجھی جاتی ہیں، لیکن دنیا میں عزت و شہرت الگ چیز ہے، وہ تو عزت و شہرت کی بنیاد پر کسی کو بڑا بنانا چاہ رہے تھے. یہی جو ہماری سوچ ہوتی ہے آج کل، تو اب اللہ تعالیٰ ہماری سوچ درست کر رہے ہیں. یہ ایک اہم سوچ ہے جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی فلانے بہت بڑے بزرگ تھے اس لیے کہ دنیا میں ان کی بڑی شہرت تھی، اور یہ چیز وہ ہے جو بہت سے لوگ، بات ٹھیک ہوگی لیکن یہ وہ چیز ہے اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے نا اس کے ماننے والے بہت ہیں، فالوورز بہت ہیں، اور بہت بڑی مقدار میں دنیا بھر میں لوگ اس کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا عالم اور علامہ اور بزرگ ہیں، وہ جو کہہ دیں اس کی بات مان لو. یہ ہمارے نسلوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے صحیح ہو, اور ہو سکتا ہے کہ سب اکثر کے بارے میں بات صحیح نکلے لیکن بعضوں کے بارے میں یہ بات غلط بھی نکلے گی. مشہور بھی ہوں گے, لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہوں گے, دنیا بھر میں ان کی شہرت بھی ہوگی, لوگ ان کو عالم اور مشہور اور بزرگ بھی جانتے ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہوں. اور دجال بھی جب ظاہر ہوگا تو اسی طرح ہوگا, اس وقت اسی کی شہرت ہوگی, سب اسی کو مانیں گے, اسی کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا, دیکھو عزت شہرت پر نہ جاؤ, اتباع شریعت اور اتباع سنت کا اصل بنیاد ہے. اب آیتیں پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ مفہوم واضح ہو جائے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, عالی شان ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان, حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ بندہ تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہاں والوں کے لیے رحمت, تمام جہاں والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اب سوچا تھا آگے چلے لیکن پہلے یہ بات بھی حل ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں پوری دنیا والے کے لیے, پوری دنیا کے لیے پیغمبر, حالانکہ امریکہ تشریف نہیں لائے, کینیڈا تشریف نہیں لائے تھے, اور اس زمانے میں مصر ہے, شام ہے, ان علاقوں میں تشریف نہیں لے گئے تھے, قریب قریب کے علاقوں میں, تو پوری دنیا والوں کے لیے پیغمبر کیسے بنے جبکہ پہنچے نہیں. ہمارے لیے ایک سبق, ہمارے لیے ایک سبق ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا دیں, ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے, چم میں اتنا اس طرح کی پوری دنیا تک بات پہنچا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا تھا, اور اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند ان کا انداز سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, کون سی کتابیں ان کی زیادہ ملتی ہیں, کن کتابوں سے وہ مشہور ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کن کتابوں سے مشہور, ان کی کتابیں ہیں, انہوں نے کیا کام کیا, اصل وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, افراد تیار کیے, لوگ تیار کیے, یہ اصل کام ہے. انسان یہ نہ دیکھے کہ میں پوری دنیا میں بات پہنچا دوں, پہنچا دی, ماننے والا بھی کوئی ہوگا, ایسے افراد تیار کیے جائیں جو بات کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, اور جب یہ عمل کرنے والے کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے وہ آگے دوسروں کو تیار کریں گے, سلسلہ چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمایا. ایک ساتھ پوری دنیا میں سب میں بات پھیلا دو, انٹرنیٹ استعمال کر لو, تاکہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات پہنچانا نہیں ہے, اصل افراد تیار کرنا ہے. ہم اپنے گھر کے افراد سے شروع کریں, گھر میں دینداری آ جائے, گھر کے بچوں میں, گھر کے افراد میں دینداری آ جائے. یہ جب چیز حاصل ہو گئی تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایک بنیاد بن گئی. اب ہم اگر چلے جاتے ہیں دنیا سے تو اچھا یہ لوگ کچھ تو افراد ہیں جو تیار ہیں, اب یہ لوگ اس پر عمل کریں گے, آگے اپنے اور لوگوں کو تیار کریں گے, یہ نسل آگے بڑھتی رہے گی, چاہے اپنے گھر سے باہر نہ بھی نکلے یہ چیز, کم از کم یہ نسل آگے بڑھتی رہے اور اس پر عمل ہوتا رہے تو اس سے بھی پھیلتا ہے دین. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا انسان اس سے آگے بڑھے, اپنے گھر سے باہر, علاقے کے لوگ, باہر کے لوگ, جہاں انسان ہو سکتا ہے, لیکن افراد تیار کرے. صرف یہ نہیں کہ شہرت کے پیچھے پڑ جائے, بلکہ افراد تیار کرے کہ لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو ہم سے سیکھیں اور اس پر مطابق عمل کریں, ہم خود سیکھیں اس پر عمل کریں, ہماری زندگی لوگوں کے لیے عملی زندگی بنے, لوگوں کی زندگی عملی بنے, اور اس طرح دین پھیلتا چلا جائے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, صحابہ کو تیار کیا, مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرے, وہیں پر رہے, اعتکاف بھی فرماتے تھے, افراد تیار ہوئے, اور اس کے بعد پھر صحابہ جو پھیلے ہیں دنیا بھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی پھیلانا شروع کر دیا تھا, اور پھیلتے پھیلتے ایک طریقہ جاری کر دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر پھیلتا چلا گیا اسلام, پوری دنیا میں پھیلا. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, پہلے انبیاء آیا کرتے تھے ایک خاص قوم کے لیے, ایک خاص علاقے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا کے لیے, تو اس لحاظ سے آپ کو محنت کرنی تھی, اس لحاظ سے آپ کو ایسے افراد تیار کرنے تھے جو ہر کام سیکھیں دین, اس کا صحیح علم, اس پر عمل, قاضی بن سکیں اور فیصلہ کر سکیں, حکومت چلا سکیں. وہ ایسے افراد تیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, انتقال فرمایا, تو فوراً ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ جگہ سنبھال لی۔ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے حکومت سنبھالنا اور خلافت قائم کرنا، کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے قاضی بننا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہوا تھا افراد۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون اللہ، تبارک الذی، وہ کون اللہ ہے جو عالی شان ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، توحید کی پختگی بیان ہو رہی ہے، اور اس کے بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرہ، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، خلق کل شیء، ہر چیز پیدا کی ہے اللہ نے۔ ہم ٹائنانول کھاتے ہیں، دوائی ہے، اس دوائی کے جتنے ذرات ہیں، جتنے اس میں چیزیں ہیں، وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی، اس میں جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ بس اوقات ہم دوسری چیز کو بھول جاتے ہیں کہ پہلی چیز تو ٹھیک ہے، تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن اچھا ٹھیک ہے یہ دوائی کھا لیں تو یہ ہو گیا، تاثیر بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ انسان بعض چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صانع، صنعت کہا جاتا ہے، کہ ادھر سے ایک چیز، مثلا گاڑی، یا مثلا میں نے مثال دی دوائی کی، تو دوائی میں کیا ہوتا ہے، اچھا ادھر سے ایک چیز لے لی، ادھر سے ایک چیز لے لی، ادھر سے مختلف چیزیں لے کر ان کو جوڑ دیا، مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑنا یہ خلقت نہیں کہلاتا۔ خلقہ کے معنی کوئی چیز وجود میں تھی نہیں اور وجود میں لے آیا اس کو۔ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ادھر سے کچھ لیا، ادھر سے کچھ لیا، مختلف چیزیں لیں، آپس میں ان کو خاص طریقے سے جوڑ دیتا ہے، تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ گاڑی کیسے بنی، لوہا لیا، ادھر سے پلاسٹک لیا، ادھر سے یہ لیا، اور مختلف چیزیں جوڑ جوڑ کے، الگ الگ سیٹیں بنانے کے لیے الگ چیز استعمال کی، انجن بنانے کے لیے الگ چیز استعمال کی، یہ ہے کہ اس کو بنایا، لیکن پیدا کی ہوئی اصل ہر چیز اللہ نے پیدا کی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل، انسان کی عقل بنائی کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو تو یہ چیز بنے گی، تو عقل بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ انسان نے یہ کیا کہ اپنی عقل کو استعمال کیا، مختلف چیزوں کو جوڑ دیا، یہ صنعت کہلاتا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ اب پیدا فرمانے کے علاوہ پھر کیا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز پیدا فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص اندازہ مقرر فرمایا۔ یہ بھی عجیب لفظ ہے، قدرہ تقدیرن، دنیا میں کون سی چیز کی کتنی ضرورت ہے، قدرہ تقدیرہ، پانی کی کتنی ضرورت ہے، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا۔ پانی دنیا میں جب بارش کی شکل میں آتا ہے، حالانکہ سمندر کے پانی اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، فلٹر ہوتا ہے، بادلوں کے ذریعے سے نیچے آتا ہے، میٹھا ہو گیا، نمک کہاں چلے گیا پتہ نہیں، بھاپ کی شکل میں یہی پانی سمندر کا اوپر گیا تھا، نیچے آیا تو میٹھا پانی آیا۔ اب نیچے جب آیا بارش کے پانی سے، اس وقت لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، کچھ پانی زمین کے اندر چلا گیا، اب انسان کنواں کھودتا ہے تو کنویں کی شکل میں زمین سے پانی نکلتا ہے، اس لیے کہ اندر نہریں بہہ رہی ہیں، کبھی اوپر اوپر نہریں بہتی ہیں، ہمارے ملکوں میں تو یہ بات ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی اتنا کثرت سے دے رکھا ہے، ہر جگہ میٹھا پانی اتنی کثرت سے، کہیں یہ لیک ہے، کہیں یہ ریور ہے، مختلف میٹھا پانی، سمندر کا پانی ہمارے یہاں قریب میں ہوتا نہیں، ہمارے ملکوں میں، عرب میں اور ہندوستان پاکستان، اس طرف میٹھے پانی کی قلت ہے، سمندر کا پانی ہر طرف ہوتا ہے، کھارا پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی، نہروں کا پانی، زمین کے اندر بہنے والا پانی کے کنویں کی شکل میں باہر نکلے، اور بعض علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، اوپر برف کی شکل میں پانی جم جاتا ہے اور اس پر دھوپ لگتی رہتی ہے، تھوڑا 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 پانی نیچے آتا رہتا ہے، قدرہ تقدیرہ، پانی کی مثال۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی چیز دنیا میں جتنی کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اس کا وجود بھی اتنا کثرت سے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قدرہ تقدیرہ۔ اسی وجہ سے ہمارے استاد تھے، یہ ایک مسئلے کی بات ہے، کہیں میں دور نہ چلے جاؤں، لیکن بس ایک بات ذہن میں آئے تو بتا دوں، کہ جہاں مسئلہ آتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک گھوڑا نہیں کھانا چاہیے، حرام نہیں لیکن نہیں کھانا چاہیے گھوڑے کا گوشت، تو اس کی وجہ جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، جو دوسری وجوہات ہیں جو حنفیہ کے نزدیک جو نہیں کھانا چاہیے اس کی وجوہات ہیں، حرام نہیں ہے لیکن نہ کھانا اچھا مکروہ کہتے ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر گھوڑا لوگ کھانا شروع کر دیں گے تو اس میں کمی آ جائے گی اور یہ تو ایک ضرورت کا جانور ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وجہ اچھی نہیں ہے، یہ وجہ اتنی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا وجود بڑھ جاتا ہے. اس وقت دنیا میں جانوروں میں مرغی استعمال ہوتی ہے زیادہ، اس کا وجود سب سے زیادہ ہے. بکری استعمال ہوتی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ اس کا استعمال ہوتا ہے زیادہ، اس کا وجود زیادہ ہے. گائے استعمال ہوتی ہے، اس کا وجود زیادہ ہے. گھوڑا استعمال کم ہوتا ہے، اس کا وجود کم ہے، نہ لوگ کھاتے ہیں نہ سواری میں استعمال. تو اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے ہی گھوڑے ہونے چاہیے تھے، اسے کبھی لوگ ذبح ہی نہیں کرتے اس کو، لیکن وہ سب سے کم. جو جانور کم استعمال ہوتا ہے اس کا وجود کم ہے، جو جانور زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ ایسا لگتا ہے کہ اچھا شاید ایک سال میں ایک مہینے میں ختم ہو جائیں گے یہ سب بکرے، لیکن اس کا وجود اتنا ہی زیادہ ہے. یہ قدر و تقدیر، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنے مخلوق کتنی مخلوق ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ کتنی چیزیں استعمال کریں گے، کتنی مزید ضرورت پیش آئے گی، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں. اب اس کی یعنی جیسے عجیب بات ہے، یہ آیت کا صرف یہ حصہ اتنا ایسا ہے کہ اس کی پوری تفصیل ہم کر نہیں سکتے، کون سی چیز کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، پھر کون سی چیز میں کتنی تاثیر ہونی چاہیے. ہر چیز میں ایک تاثیر ہوتی ہے، مختلف علاقوں کے مختلف غذاؤں کی تاثیر مختلف ہوتی ہے. ہمارے سننے والوں میں ہو سکتا ہے بعض حیدرآبادی لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں میں تھوڑا سا کھٹا کھانے کی عادت ہوتی ہے، کھٹائی ڈالتے ہیں، وہ کھٹا ہوتا ہے ان کے سالن وغیرہ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں. وہاں کے علاقے میں حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں حیدرآباد وغیرہ ان علاقوں میں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ذرا کھٹا ڈالا جائے، وہاں کی صحت کے لحاظ سے مفید ہوتا ہے. قدرہ و تقدیرہ، اس لیے کہ اللہ نے وہاں کی غذاؤں میں وہ چیز رکھی ہے. اب لیکن ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہی کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہاں کے لیے اس کھانے کی ضرورت تھی، دنیا کے دوسرے علاقوں میں دوسری چیزوں کی ضرورت تھی. گجرات کے لوگ جہاں جائیں گے کڑی کھچڑی ساتھ ہوگی ان کے، حالانکہ وہاں کے لحاظ سے ایک وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے وہاں کی ایک چیز تھی. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ مضر ہے یا مفید ہے، لیکن بہرحال ہر علاقے کی غذائیں اللہ نے مختلف رکھی ہیں، وہاں کے موسم، وہاں کے لوگوں کی صحت، وہاں کی آب و ہوا، اس کے لحاظ سے. خلق کل شئین فقدرہ تقدیرہ. اب ہم لوگ یہ ہے کہ جہاں پر بھی جائیں ہمارے اپنے جو مزاج ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں، ان علاقوں میں سردی کے زمانے میں اس طرح کی غذائیں مفید ہیں، گرمی کے زمانے میں اس قسم کی غذائیں مفید ہیں، ان چیزوں کو تاثیرات کو دیکھ کر وہ غذائیں وغیرہ کھانے کا اہتمام فرماتے ہیں. وخلق کل شئین فقدرہ تقدیرہ، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی اور اس کا ایک خاص اندازہ اللہ نے مقرر فرمایا، مقدار کے لحاظ سے کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، اور اسی طرح تاثیر کے لحاظ سے کہ اس میں کس چیز کی کیسی تاثیر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز، اِن مِّن شَيْءٍ، کوئی نہیں ہے، ان نفی کے معنی میں نہیں ہے کوئی بھی چیز، اللہ عندنا خزائنہ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ایک خزانہ نہیں، خزانوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. لیکن وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم اتارتے ہیں ایک خاص مقدار کے ساتھ. بہت زیادہ ہو جائے گا تو لوگ رکھیں گے کہاں؟ بہت سی مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر بہت کثرت سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے تجارت میں بھی فرق پڑتا ہے، لوگوں کے سنبھالنے میں بھی فرق پڑتا ہے، ہر چیز میں مشکلات اور یعنی ظاہر حالات میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہر خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بھر بھر کر پورا گھر جتنا ہے ہمارے گھر کے برابر سونا دے دیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہمارا حال کیا ہوگا؟ ذرا 1 ملین کسی کے پاس آ جائیں تو اس کے انداز بدل جاتا ہے، اس کا چلنا بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، مالداروں میں اپنے آپ کو شامل کرنے لگا ہے، پورا گھر اگر سونے کا ہو تو کیا حال ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مصلحتوں کو، ہر ایک کے مزاج کو. پیسوں میں پیسے جو ہوتے ہیں، سونا چاندی ہے، پیسے ہیں، اور دنیا کے مال و دولت، اس میں بھی ایک قسم کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک نشہ ہوتا ہے، کسی کو زیادہ مل گیا تو وہ کہیں دنیا میں اتنا منہمک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھول جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ خاص مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے خاص خاص مقدار کے ساتھ چیزیں عطا فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ام من شئین الا عندنا خزائن، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار کے ساتھ مصلحتوں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو، مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے ہم دنیا میں اتارتے ہیں۔ یہیں تک رکھتے ہیں، اصل شاید بنیاد تھی، کچھ اہم عقیدوں کی بات تھی، اس لیے ذرا دیر لگی۔ انشاءاللہ آئندہ، میرا ارادہ تو بہرحال یہ تھا کہ ہم زیادہ آیتیں پڑھ لیں گے، آئندہ ہفتے ذرا ہم آیتوں میں اب زیادہ تر قرآنی آیات پر توجہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور آیتوں کو ذرا تیزی سے پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔